بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ شمس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، آپ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام جو ماضی میں پیش کیے گئے ہیں ان کو آرکائیو کی صورت میں ہماری ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں. اسی طرح سار ٹی وی کے مختلف پروگرام، لائیو پروگرام کے علاوہ خبریں، تبصرے، سیریلز، ڈرامہ، فلمیں اور مختلف سماجی اور سیاسی پروگرام ہماری ویب سائٹ پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سمینا پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ سن سکیں گے عالمی خبریں. عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام پلس. اسلام پلس کے بعد آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں ایران کے سفیر اور مستقل مندوب نے ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی سے ایک بار پھر اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں پر عمل کرنے اور غیر جانبدار رہنے پر کا مطالبہ کیا ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ نے افغانستان میں آنے والی تبدیلی کو ایک حقیقت قرار دیا ہے. ہندوستان کی قومی سلامتی کے مشیر اور روس کے سیکیورٹی چیف نے افغانستان کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے. یمن کے خلاف سعودی جارحیت جاری ہے. اسی کے ساتھ صوبہ مارب کا علاقہ رحبہ پوری طرح آزاد کرا لیا گیا ہے. اور عراق کی عوامی رضاکار فورس نے پولیس کے تعاون سے جاری آپریشن کے دوران داعش کے خطرناک دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں ایران کے سفیر اور مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ یورینیم کی افسودگی سمیت ایران کی سبھی جوہری سرگرمیاں سیف گارڈ معاہدے اور قانون کے دائرے میں انجام پا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ چونکہ بین الاقوامی جوہری معاہدے کے دیگر فریقوں نے پابندیاں اٹھانے کے تعلق سے اپنے فرائض پر عمل نہیں کیا اور امریکہ کی غیر قانونی اور خود سرانہ پابندیاں جاری ہیں، اس لیے کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس معاہدے کے مطابق ایران سے اپنی جوہری سرگرمیاں روک دینے کا مطالبہ کرے. اقوام متحدہ کے یورپی ہیڈ کوارٹر میں ایران کے مستقل مندوب نے سیف گارڈ معاہدے سے ماورا امور اور ڈیٹا کے بارے میں آئی اے اے کے سربراہ رافائل گروسی کی نئی رپورٹ پر سخت تنقید کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں آئی اے اے کے ساتھ صرف 3 مہینے کے لیے اتفاق ہوا تھا جو پوری طرح سیاسی نوعیت کا تھا. کاظم غریب آبادی نے کہا کہ آئی اے اے نے ایران کی سبھی ایٹمی تنصیبات کا وسیع معائنہ کیا اور اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایران میں سیف گارڈ سسٹم اور معاہدے کے تعلق سے کوئی انحراف نہیں پایا جاتا. اس کے باوجود بعض طاقتوں کے دباؤ میں اس طرح کی رپورٹ کا جاری ہونا قابل افسوس ہے. انہوں نے کہا کہ آئی اے اے کو اپنی پیشہ ورانہ حیثیت، آزادی، خود مختاری اور غیر جانبداری کی حفاظت کرنی چاہیے اور ایجنسی کے اراکین کو بھی اس پر دباؤ ڈالنے اور اس سے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ایک حربے کے طور پر استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے. اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ تشویشناک سے ہونی حکومت کی ایٹمی سرگرمیاں اس کے جوہری اسلحے پرام نے ایٹمی تنصیبات میں اس کی تخریب کاری اور ایٹمی سائنسدانوں پر اس کے دہشت گردانہ حملے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اب تک آئی اے ای نے سیونی حکومت کے تعلق سے اپنی قانونی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کی جرت نہیں کی ہے۔ یاد رہے آئی اے ای کے سربراہ نے منگل کو ایٹمی معاہدے اور سیف گارڈ سے متعلق اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ایجنسی کے انسپیکٹروں کی جانب سے ایران کی جوہری تنصیبات کے معائنے میں نمایاں کمی آئی ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ ایران نے ایٹمی سرگرمیوں کے بعض مراکز تک آئی اے ای کے انسپیکٹروں کی رہائی معاف کیجیے گا آئی اے ای کے انسپیکٹروں کی رسائی روک دی ہے۔ آئی اے ای کے سربراہ نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ ایران نے 10 کلو 60% افزودہ یورینیم کا ذخیرہ کیا ہے جو بقول ان کے معینہ قانونی سطح سے زیادہ ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغانستان میں آنے والی تبدیلی کو ایک حقیقت قرار دیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بدھ کو افغانستان کے بارے میں 6 ملکی ورچوئل کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ افغانستان میں آنے والی تبدیلی ایک حقیقت ہے جس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان نے عبوری کابینہ کا اعلان کر دیا ہے اور ہم وہاں آنے والی تبدیلیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے افغانستان کی صورتحال کو مشکل اور پیچیدہ قرار دیا اور کہا کہ افغانستان کے تعلق سے ہمیں نئے چیلنجوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی صورتحال کے اس خطے اور دنیا پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی اقتصادی صورتحال بہتر کرنے کے لیے عالمی برادری کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے افغانستان کی موجودہ صورتحال افغانستان پر امریکہ کے 20 سالہ غیر قانونی قبضے کا نتیجہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے افغانستان پر اپنے 20 سالہ قبضے کے دوران افغان عوام کو رنج و علم کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا۔ اس کانفرنس میں پاکستان کے علاوہ ایران، چین، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے وزراء خارجہ نے شرکت کی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے طالبان سے عوامی مظاہروں کے حق کا احترام کرنے کی اپیل کی ہے۔ آوا پریس کے مطابق ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنے ایک ٹویٹ میں مظاہرین کے ساتھ طالبان کے ناروا سلوک پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ پرامن مظاہروں کی آزادی ہر انسان کا حق ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ اس حق کا احترام کریں اور لوگوں کو اپنے اس حق سے استفادے کی اجازت دیں۔ سوشل میڈیا صارفین اور بعض عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ طالبان نے مظاہرین کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور مظاہرین کی حامل گاڑیوں، نیز صحافیوں کے کیمرے توڑ ڈالے ہیں۔ دوسری جانب تلو نیوز چینل نے کہا کہ طالبان نے میڈیا کے نمائندوں کو کابل مظاہرے کی ویڈیو اور فوٹو کوریج کرنے کی اجازت نہیں دی۔ کہا جا رہا ہے کہ طالبان نے تلو نیوز کے کیمرامین کو تمام تر وسائل کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے۔ سینکڑوں افغانستان شہریوں نے منگل کے روز کابل میں پاکستانی سفارتخانے کے سامنے مظاہرہ کیا تھا۔ مظاہرین ایوان صدر کی جانب مارچ کرنا چاہتے تھے، تاہم طالبان فورس نے فائرنگ اور تشدد کے ذریعے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا۔ ادھر افغان خواتین نے دارالحکومت کابل اور بدخشاں میں ایک بار پھر مظاہرے کیے ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق مغربی کابل میں طالبان مخالف مظاہرہ کرنے والی خواتین سماجی آزادیوں، روزگار اور تعلیم جیسے حقوق کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ مظاہرے میں شریک خواتین نے عورتوں کو سماج سے کاٹے جانے کی مخالفت میں نعرے لگاتے ہوئے مردوں کے برابر حقوق دیے جانے کا مطالبہ کیا۔ ادھر شمال مشرقی صوبے بدخشاں میں بھی خواتین نے اپنے حقوق کی بالادستی کے لیے مظاہرے کیے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ مظاہرے پرتشدد شکل اختیار کر گئے اور کم سے کم ایک کے شدید زخمی ہونے کی خبر ہے۔ مظاہرے میں شریک خواتین حکومت میں اپنی حصہ داری کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ گزشتہ دنوں بھی افغانستان کے دارالحکومت کابل سمیت اس ملک کے مختلف شہروں میں خواتین کے مظاہرے ہوئے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ایک رکن نے طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ ملک میں وسیع البنیاد حکومت کے قیام پر توجہ دیں۔ ایرانی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے رکن فدا حسین مالکی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ طالبان کو وسیع البنیاد حکومت کے قیام پر توجہ دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ افغانستان جیسے کثیر نسلی ملک کو اکیلے چلانے پر قادر نہیں ہیں۔ انہوں نے طالبان کی جانب سے ایران سے مدد کی درخواست کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ افغانستان کی عرضی سالمیت ایران کے لیے انتہائی اہم ہے۔ دوسرا یہ کہ تہران افغانستان کے اندرونی معاملات میں ہرگز مداخلت نہیں کرے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے رکن نے مزید کہا کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال افغان عوام اور ہمسایہ ملکوں کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ خانہ جنگی کے خطرات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فدا حسین مالکی نے کہا کہ عبداللہ عبداللہ جیسے پشتو اور فارسی بولنے والے ایران کے دوست تہران کی پالیسی کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام کے بغیر افغانستان میں استحکام ممکن نہیں. امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے صوبہ پنشیر میں طالبان مخالف گروہ کے خلاف پاکستان کے ہوائی حملے کی تصدیق کر دی ہے. امریکی ٹیلی ویژن فاکس نیوز نے سینٹ کام کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی فوج نے ہفتے کی شب 27 ہیلی کاپٹروں کے ذریعے اسپیشل فورس کے اہلکاروں کو صوبہ پنشیر کے شمال مشرقی محاذ پر منتقل کیا. پاکستان نے پنشیر پر حملے اور طالبان کو مدد فراہم کرنے کی تردید کی ہے. افغانستان کے بعض شہروں میں صوبہ پنشیر میں طالبان مخالف گروہ کے ٹھکانوں پر پاکستان کے ڈرون حملوں کی مذمت میں مظاہرے بھی کیے گئے. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی اس حملے کے بعد صوبہ پنشیر پر مکمل تسلط کا اعلان کیا تھا, تاہم احمد مسعود نے اس کی تردید کی ہے. کہا جا رہا ہے کہ صوبہ پنشیر میں طالبان اور احمد مسعود کی فورس کے درمیان جھڑپیں بدستور جاری ہیں. ہندوستان کی قومی سلامتی کے مشیر اور روس کے سیکیورٹی چیف نے افغانستان کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے. ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق روس کے سیکیورٹی چیف پیٹروشیف بدھ کو دو روزہ سرکاری دورے پر نئی دہلی پہنچے. اس دورے میں مختلف روسی وزارتوں اور محکموں کے اعلی رتبہ حکام بھی اس روسی سیکیورٹی چیف کے وفد میں شامل ہیں. افغانستان میں آنے والی تبدیلی کے تناظر میں روس کے سیکیورٹی چیف کے دورے ہندوستان کو کافی اہم سمجھا جا رہا ہے. رپورٹ کے مطابق نئی دہلی میں ہندوستان کی قومی سلامتی کے مشیر اور روسی سیکیورٹی چیف کے درمیان مشترکہ سیکیورٹی امور پر مذاکرات کا پہلا دور انجام پایا. مذاکرات کے اس دور میں خاص طور پر افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا. بتایا گیا کہ ہندوستان اور روس کی سیکیورٹی سربراہوں کی ملاقات میں طالبان کی حکومت کے تعلق سے ماسکو اور نئی دہلی کے موقف کے بارے میں تفصیل سے بات چیت کی گئی. یمن کے خلاف سعودی جارحیت جاری ہے اور صوبہ مارب کا علاقہ رحبہ پوری طرح آزاد ہو گیا اور شہر کے باشندوں نے اپنے گھروں کی جانب واپسی شروع کر دی ہے. رپورٹوں کے مطابق جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے بدھ کو صوبہ مارب کے مختلف علاقوں پر بمباری کی. المسیرہ نے بتایا کہ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے سربراہ پر 27 بار اور مدغل پر 3 بار بمباری کی. المسیرہ نے اسی طرح بتایا کہ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبہ تائز کے ضلع التائزیہ اور امان پہاڑوں پر 15 بار بمباری کی. ابھی ان فضائی حملوں میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان کی تفصیلات دستیاب نہیں ہیں. اس دوران شمالی یمن کے صوبہ سادہ کے سرحدی علاقے ممبا میں سعودی فوجیوں کی بلا اشتعال فائرنگ میں ایک عام شہری شہید ہو گیا. جارے سعودی اتحاد نے نئے وحشیانہ حملے ایسے عالم میں انجام دیے ہیں کہ صوبہ مار کے جنوبی شہر رحبہ کی مکمل آزادی اور سعودی اتحاد کے فوجیوں اور ان کے زرخرید دہشت گردوں کے وجود سے شہر کی پوری طرح پاک ہو جانے کے شہر کے باشندوں کی واپسی شروع ہو گئی ہے. یمن کے ایک سیکیورٹی عہدیدار نے بتایا کہ شہر رحبہ میں امن و استحکام قائم ہو گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ شہر کے باشندوں کی واپسی شروع ہو گئی ہے. رپورٹ کے مطابق شہر کے دسیوں خاندان واپس آ چکے ہیں. ہمارے نمائندے نے مزید بتایا کہ شہر کی طرف جانے والی سڑک پر گاڑیوں اور لوگوں کا اجتہام ہے جو اپنے گھروں کی جانب واپس جا رہے ہیں. یاد رہے سنا کے مشرق میں واقع صوبہ مار پر جارے سعودی اتحاد نے قبضہ کر لیا تھا اور یمنی افواج نے 2020 میں صوبے کو آزاد کرانے کی کارروائی شروع کی. سعودی اتحاد نے یمنی افواج کے مقابلے میں داعش اور القاعدہ کے دہشت گردوں کو بھی میدان میں اتارا تھا, لیکن انہیں شکست کا سامنا ہوا اور صوبے کے اکثر شہر اور علاقے یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے کنٹرول میں آ گئے ہیں. صوبہ مار یمن کا بہت اہم اور اسٹریٹجک صوبہ ہے جہاں تیل اور گیس کے ذخائر بھی موجود ہیں. جارے سعودی اتحاد نے امریکہ, یورپ اور صہیونی حکومت کی مدد سے متحدہ عرب امارات اور بعض دیگر عرب اور غیر عرب اتحادیوں کے ساتھ مل کر مارچ 2015 سے یمن کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنا رکھا ہے. جارے امریکی سعودی اتحاد نے یمن کی بحری, بری اور فضائی محاصرہ بھی کر رکھا ہے. سعودی جارحیت میں دسیوں ہزار یمنی شہید اور زخمی, نیز لاکھوں یمنی باشندے بے گھر اور دسیوں لاکھ اندرون ملک مہاجرت پر مجبور ہو گئے, لیکن اس کے باوجود جارے اتحاد اپنا کوئی بھی مقصد پورا نہیں کر سکا. عراق کی عوامی رضاکار فورس نے پولیس کے تعاون سے جاری آپریشن کے دوران داعش کے دو خطرناک دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا. خبروں میں کہا گیا کہ الاشد الشاوی کے جوانوں نے گہری انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر شمالی بغداد کے علاقے اصافی میں ایک مقام پر چھاپہ مار کر داعش کے ایک دہشت گرد کو گرفتار کر لیا۔ دہشت گرد کے خفیہ ٹھکانے سے باروتی مواد بھی برآمد ہوا۔ داعش کا یہ دہشت گرد بم نصب کرنے کا ماہر بتایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے عوامی رضاکار فورس نے ایک اور انٹیلیجنس آپریشن کے دوران داعش کے پیغام رساں کو گرفتار کیا تھا۔ اس کی گرفتاری عراقی پولیس کے تعاون سے عمل میں آئی۔ کہا جا رہا ہے کہ عراق کے محکمہ انسداد دہشت گردی نے صوبہ کرکوک میں داعش کے ایک نیٹ ورک کا پتہ لگانے کے بعد اسے تہس نہس کر دیا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ انڈونیشیا کی ایک جیل میں آگ لگ جانے سے کم 40 قیدی ہلاک ہو گئے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق انڈونیشیا کے صوبے پینٹین میں بدھ کی صبح ایک جیل میں آگ لگ جانے سے کم 40 قیدی ہلاک ہو گئے۔ انڈونیشیا کی وزارت قانون، انسانی حقوق اور محکمہ جیل کی ترجمان ریکا اپریانتی نے آگ لگنے کے اس واقعے میں 40 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس بھیانک آتش زدگی میں بہت سے افراد جھلس گئے۔ رپورٹ کے مطابق جھلس جانے والوں میں کئی کی حالت تشویشناک ہے۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
شکر خدا ہے لب پر میرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، عرش کا ہے خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، شہر مدینے خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، عرش سے نور سے نورے دنیا نے یہ منظر دیکھا آئے اجالے بھاگے اندھیرے شکرے خدا ہے لب پر میرے نام نبی ہے نام نبی ہے
شاہ. عزیز سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس. اسلام پلس کے بعد ہم دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف پیش کریں گے, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے, جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین کرام, سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں, اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین اکرام, آج بھی اپنی اس گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خداوند عالم کسی بندے کو خیر دینا چاہتا ہے اور اس کو نیکی دینا چاہتا ہے, تو خداوند عالم اس کو اپنے دین سے آشنا کرتا ہے, احکام اس کو عطا کرتا ہے, اور وہ یعنی دین میں فکر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے خداوند عالم اس بندے کو. ناظرین, یہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی مادی ضروریات میں لگا رہتا ہے اور اپنی مادی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خداوند عالم سے اور اس کے دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن کم از کم ایک وقت ایسا معین کرنا چاہیے انسان کو اپنی زندگی میں کہ جس وقت وہ دین کے بارے میں غور و فکر کرے, خداوند عالم کے جو احکام ہیں, جو اس کے قوانین ہیں, جو اس نے راستہ معین کیا ہے اس دنیا سے انسان کے وہاں تک پہنچنے کا, جس کے ذریعے سے انسان خداوند عالم کا قرب حاصل کر سکتا ہے, اس کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام اسلام پلس ہے, یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس کے ذریعے سے آپ دین سے آشنا ہوتے ہیں, احکام سے آشنا ہوتے ہیں, عقائد سے آشنا ہوتے ہیں. کلی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں ان کے ذریعے سے جو جوابات دیے جاتے ہیں ان سے آپ کو ایک معلومات حاصل ہوتی ہے دین کی. تو ہمیں اس فرصت کو غنیمت جاننا چاہیے, اس وقت کا بہت اچھے طریقے سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور اس کی قدر جاننی چاہیے. تو ناظرین, آپ ہمیں اجازت دیجئے, مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام, وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیں. سب سے پہلے ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں قرآن کریم کے سوالات کا. تو جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں اس میں سے سب سے پہلا سوال ہمیں حیدر عباس صاحب نے بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا بہت اہم ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیوں نہیں ہوا ہے, یعنی قرآن میں جب تمام چیزیں بیان ہوئی ہیں, حتیٰ کہ خود قرآن نے کہا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو ہم نے قرآن میں جس کو بیان نہیں کیا. تو پھر نماز جو اتنا اہم رکن ہے دین کا, پھر اس کے یعنی اس کو انجام دینے کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
قرآن کی ذمہ داری ہے کلیات کو بیان کرنا، لیکن ان کی تشریح کرنا، ان کے جزیات کو بیان کرنا یہ قرآن کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ لہذا قرآن نے اصول بیان کر دیے ہیں، قرآن نے کلی قوانین بیان کر دیے ہیں، اب ان کی تشریح کرنا، ان کے جزیات کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے۔ گویا پیغمبر کی ذمہ داری فقط تلاوت کتاب نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کی ذمہ داری اس سے بھی بالاتر ہے، تلاوت کتاب کے ساتھ ساتھ معنی کتاب کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے، مفہوم کتاب کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ کلی احکامات کو بیان کیے ہیں قرآن مجید نے، اور جزیات کے لیے پیغمبر کی طرف رجوع کیا ہے۔ پیغمبر نے نماز کا طریقہ بتایا، پیغمبر نے روزے کا طریقہ بتایا، پیغمبر نے حج کا طریقہ بتایا، لہذا جزیات کی طرف رجوع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پیغمبر کی سیرت کو دیکھیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان اپنے ملک کے قوانین اساسی کو دیکھے، جو بنیادی قوانین ہیں اس میں کلی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، جزیات اس کے اندر نہیں بیان ہوتے ہیں۔
ناظرین یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، معمولاً ہمارے جوان پوچھتے رہتے ہیں کہ قرآن کریم میں نماز کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا گیا یا دوسری چیزوں کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا، تو ہمارے مہمان نے مختصر طور پر بہت اچھا جواب دیا کہ صرف قوانین اور کلی چیزیں بیان کی جاتی ہیں اور اس کے جو جزیات ہوتے ہیں وہ ہمیں تاریخ سے دیکھنے ہوں گے، آئمہ معصومین کی زندگی سے، ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے انہیں ہمیں اخذ کرنا ہوگا۔ ناظرین ایک اور سوال لیتے ہیں ہم قرآن کریم کا، یہ علوم قرآن کا بہت اہم سوال ہے، سوال کیا ہے محسن صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے، سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے سورہ انعام میں جو انبیاء کے نام مرتب ہوئے ہیں، یعنی جو ترتیب آئی ہے انبیاء کے نام کی، تو یہ تاریخ کی بنا پر ہے یا فضیلت کی بنا پر ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا امیر حیدر نوری صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں پر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
سورہ انعام میں 83 اور 84 آیت میں انبیاء کا ذکر ہوا ہے اور چند دن انبیاء کا ذکر ہوا ہے، تو قرآن کریم کے اندر ایک لفظ بھی کم اور زیادہ نہیں ہے اور مقدم و مؤخر نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ضرور ہے، لہذا یہاں انبیاء کا ذکر ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا فضیلت کے طور پر ان کو مقدم کیا گیا ہے جو مقدم ہے، یا تاریخ کے طور پر مقدم کیا گیا ہے کہ جو مقدم ہے؟ اس لیے کہ ارشاد ہوتا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ تو یہاں نہ فضیلت کے اعتبار سے تقدیم و تاخیر ہے اور نہ ہی تاریخ کے اعتبار سے، بلکہ یہاں منصب اور عہدے کی بنا پر ہے، یعنی جو یہ 6 انبیاء ہیں ان کو اس وجہ سے مقدم کیا ہے چونکہ ریاست اور ملک اور رسالت میں مشترک ہیں، اور پھر بعد میں وَزَكَرِيَا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، ان 4 انبیاء کا ذکر ہے، ان 4 انبیاء کا ذکر اس وجہ سے ہے کہ یہ زہد میں مشترک تھے، یعنی یہ چاروں کے چاروں دنیاوی زخارف سے جدا تھے، اور پھر و اسماعیل ولیسع ویونس ولوطا، ان 4 انبیاء کا ذکر ہے، ان 4 انبیاء کا ذکر بعد میں اس وجہ سے ہے چونکہ امتحان الہی میں یہ 4 انبیاء مشترک تھے۔
جی ناظرین یہ بھی آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کا ایک اہم سوال تھا، اور ماشاءاللہ دونوں ہی موضوع بہت اہم تھے، اور ہمارے مہمانوں نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے یہاں پر، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگی۔ آپ ہمیں اجازت دیجیے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم عقائد کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور جو آپ کے عقائد کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں ان کو دیکھیں گے اور ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے نصرت صاحبہ نے اسکائپ کے ذریعے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم ان کا سوال دیکھیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، نصرت صاحبہ کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا نام ہے نصرت، میں کشمیر سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نوابِ اربعہ کون تھے اور ان کی اہم ذمہ داریاں کیا تھی؟
جی نواب اربعہ جو ہیں وہ امام علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کے زمانے کے چار بڑے اصحاب تھے جو امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے بھی تھے اور اس زمانے کے بہت بڑے برجستہ فقیہ بھی تھے. کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کا غیبت صغریٰ کا زمانہ شروع ہوا تو اس وقت اس لیے کہ تاکہ لوگ ایک دم امام کے وجود سے محروم ہو جائیں, نواب اربعہ کا جو ہے وہ سلسلہ رہا. ان کے ذریعے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے, فقہا کے ساتھ جو عام امام کے نائبین تھے ان کے ساتھ رابطے میں تھے. ان کی جیسے کہ اربعہ سے معلوم ہے چار افراد تھے یہ. ان کا پہلا جو شخص ہے وہ ابو عمر عثمان بن سعید عمری, اس کا نام روایات میں ذکر ہوا ہے. ان کی جو نیابت کا سلسلہ تھا وہ سن 260 ہجری قمری سے 265 بعض روایت میں 280 ہجری قمری تک. اور دوسری جو شخصیت تھی ابو جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید عمری, جو 265 یا 280 سے 305 ہجری قمری تک نائب رہے, امام کے نائب خاص رہے ہیں. تیسری شخصیت ابو قاسم حسین ابن روح نوبختی, جو 305 سے 326 ہجری قمری تک امام کے نائب خاص رہے ہیں. چوتھی جو شخصیت ہے ابو الحسن علی ابن محمد سمری, جو 326 ہجری قمری سے 329 ہجری قمری تک امام کے نائب رہے. یہ چار نائب خاص تھے جن کا رابطہ نواب عام کے ساتھ تھا, اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ امام کے جگہ اور نام کو لوگوں سے پوشیدہ رکھیں, چونکہ امام کے لیے خطرہ تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نواب عام ہیں, جو امام کے عام وکیل ہیں, ان کو منظم کرنا تھا چونکہ وہ مختلف شہروں میں تھے. اس کے علاوہ جو سوالات لوگوں سے ان تک پہنچتے تھے وہ امام تک پہنچاتے تھے, اور ان کا جواب امام سے لے کے لوگوں تک پہنچاتے تھے. اسی طرح جو اموال زکوٰۃ خمس وغیرہ لوگوں سے آتے تھے یا عام امام کے وکیلوں سے ان تک پہنچتے تھے, ان کو امام تک پہنچاتے تھے, اور تاکہ بعد میں امام سے لے کے لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے تھے.
جی ناظرین, یہ بہت اہم سوال تھا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف اور ان کے نواب اربعہ کے حوالے سے, اور اس کا جواب بھی بہت عمدہ دیا ہمارے مہمان نے. دوسرا سوال عقائد کے سلسلے کا ہے, یہ ظہور عباس صاحب نے ہمیں بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ ایسا معاشرہ جس میں شیعہ غیر شیعہ اور مسلم و غیر مسلم افراد ایک ساتھ رہتے ہیں, اس میں ولی فقیہ کے حکم کے حدود کیا ہیں؟ یعنی ایسا معاشرہ ہو جس میں شیعہ بھی ہیں, غیر شیعہ بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, غیر مسلم بھی ہیں, تو ایسے معاشرے میں اور ایسے سماج میں ولایت فقیہ کے حدود کیا ہیں؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیے, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی ہاں, یہ سوال بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ حکومت اسلامی ایک خاص سرزمین پہ اگر قائم ہے تو اس سرزمین کے لوگ کی جہاں پر حکومت اسلامی یا ولایت فقیہ کے نظام قائم نہیں ہے, تو وہاں پر ولی فقیہ کے مسائل اور احکام وہاں تک کیسے پہنچیں گے اور کیسے اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے؟ اس کا طریقہ جو ہے یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے, چونکہ ولی فقیہ جو حکم دے رہا ہوتا ہے وہ حکم خدا دے رہا ہوتا ہے, یعنی ایک اسلامی حکم دے رہا ہوتا ہے, اور اسلامی حکم کا کوئی بارڈر, کوئی سرحد, کوئی حدود نہیں ہوتے. انسان کی نجات کے لیے الہی حکم, اور جہاں بھی جس سرزمین پر انسان زندگی گزار رہا ہے وہ احکام اس کی نجات کے لیے, اس پر وہ عمل کر سکتا ہے, اور اس میں کوئی مشکل بھی پیش نہیں آتی. البتہ دوسرے ملک میں اگر ایک انسان زندگی گزارتا ہے تو وہاں کے لا اینڈ آرڈر اور نظم و نسق کے اعتبار سے جو وہاں کے قوانین ہیں اس پر بھی انسان کو عمل کرنا ہے. البتہ ایک قانون ہمیشہ اسلام کا ہے کہ تمام وہ احکام کی جو اللہ کے حکم سے ٹکرا نہیں رہے ہوں اس پر انسان جو ہے وہ عمل کر سکتا ہے, اور مشکل نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے ایک اسلامی نظام میں بھی اگر ایک غیر مسلمان آ کر زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ فردی طور پر اور انڈیویجول طور پر اپنے مذہب کی پابندی کر رہا ہو, لیکن سوشل طور پر اور اجتماعی طور پر جو ہے اسے اس نظام کی پابندی کرنی ہوتی ہے, اور ادھر نظام بھی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کی حفاظت کا اور اس کے تمام ذمہ داریوں کا. کہ یہ رسول اللہ کے زمانے میں اور اسلامی حکومت کے زمانے میں یہ رہا ہے, تو یہ دونوں طرف سے یہ عمل بہت غیر ممکن نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ممکن عمل ہے کہ ایک غیر سرزمین پر بھی رہ کر انسان ولی فقیہ کے ذریعے سے جو اسلامی احکام دیے جاتے ہیں اپنے طور پر وہ اس کی پابندی کرے, اور اگر جتنا زیادہ ممکن ہو سکے اسلامی معاشرہ لوگ جمع ہو کر اسلامی معاشرہ تشکیل دیں, وہ ان کے حق میں اتنی زیادہ فائدہ مند اور اتنی زیادہ مفید ثابت ہوگا.
جی ناظرین، یہ سوال بھی بہت اہم تھا اور اس کا جواب بھی بہت اچھے طریقے سے دیا گیا، تو یہ عقائد کا سلسلہ تھا۔ اجازت دیجیے، اس سلسلے کو ہم یہیں پر روکیں گے اور مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ کا کسی بھی سلسلے کا سوال ہوگا جو اسلام کے مختلف موضوعات ہیں، کسی بھی حوالے سے اگر سوال ہوگا تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو یہاں پر ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، یہ تاریخ کے سوالات کا سلسلہ ہے جو تاریخ اسلام کے حوالے سے آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے فرحت عباس صاحب نے فیس بک کے ذریعے۔ سوال ان کا بہت ہی اہم ہے، پوچھ رہے ہیں کہ تسبیح حضرت زہرا کا واقعہ کیا ہے، مختصر طور پر اس پر روشنی ڈالیے۔ اس پر روشنی ڈال رہے ہیں ہمارے مہمان مولانا ظہور مہدی مولائی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
یہ بھی اچھا سوال ہے اور یہ اہم اس لیے بھی ہے کہ عام طور سے ہم ہر نماز کے بعد تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا پڑھتے ہیں اور اس کی تاکید بھی ہے اور اسے ہزاروں نمازوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے، اور بعض روایات میں تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا نمازوں کی قبولیت کا سبب بھی قرار پائی ہے۔ اس حوالے سے یہ سوال بھی بہت عظمت کا حامل ہے۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے گھر میں جناب سیدہ کی زحمتوں کو دیکھا کہ آپ بہت زیادہ محنت و مشقت میں مبتلا رہتی ہیں، تو شہزادی سے فرمایا کہ ہم چل کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کسی کنیز اور خادمہ کا انتظام کر دیا جائے تاکہ آپ کی زحمتوں میں کچھ کمی واقع ہو۔ جناب سیدہ نے بھی اس مشورے کو پسند فرمایا۔ آپ دونوں حضرات بارگاہ رسالت میں تشریف لے گئے اور کہا مولا کائنات نے کہ جناب سیدہ، آپ کی لخت جگر گھر کے کاموں میں زیادہ زحمت میں مبتلا رہتی ہیں، لہٰذا ان کے لیے خادمہ کا انتظام کیا جائے۔ تو سرکار نے یہ سن کے فرمایا، میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں اور تعلیم کرتا ہوں جو کنیز اور خادم سے بہتر ہے۔ اس وقت آپ نے یہ تسبیح جناب سیدہ کو تعلیم فرمائی کہ بیٹی، ہر روز سونے سے پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے سویا کرو۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے پیغمبر اکرم کی اس تجویز کو اتنا پسند فرمایا کہ آپ مسلسل اپنی زندگی میں اس تسبیح کو پڑھتی رہتی تھیں۔
جی ناظرین، تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا درواقع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کی تھی، جیسا کہ ہمارے مہمان نے بھی فرمایا ہے، لیکن آپ نے اتنی زیادہ اس کی پابندی کی کہ یہ ہماری بی بی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، اس سلسلے کا ایک سوال اور لیتے ہیں تاریخ کے حوالے سے۔ ایک سوال ہمیں بھیجا ہے آڈیو کی صورت میں عباس صاحب نے، اور سوال ہم انہی کی آواز میں سنیں گے۔ اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا زین العابدین صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں اور عباس صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ رسول اکرم نے مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم کیوں دیا؟
دیکھیے، فلسفہ ہجرت جو حبشے میں ہے، اس کے لیے بہت سارے جوابات تاریخ کے دریچوں سے جھانکنے کے بعد ہمیں ملے گا۔ سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 82 آدمیوں کا کاروان جناب جعفر طیار کے ماتحتی میں بھیجا، تو ان کا جو جملہ ہے یا حدیث پاک ہے، اس حدیث سے ہم یہ مطلب لے سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حبشے کا بادشاہ عادل ہے، نیک ہے، اور سرزمین حبش وہ سچوں کا سرزمین ہے۔ لہذا اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ عادل اور انصاف، چاہے مسلمان کیوں نہ ہو، اس کے یہاں پناہ لو، اس کے یہاں ہجرت کرو۔ نیکیوں کے نیک لوگ جہاں رہتے ہیں اس سرزمین میں ہجرت کرو، یہ بہترین چیز ہے۔ لیکن فلسفہ ہجرت جو ہے وہ ہمیشہ دیکھا گیا حیات بخش ہے۔ ہجرت کرنے سے جو ہے وہ انسان کو طرح طرح کے تجربات ملتے ہیں۔ ہجرت حتیٰ کہ صرف انسان نہیں بلکہ پرندے بھی، آپ نے دیکھے ہوں گے کہ موسموں کے بدلنے سے پرندے بھی ہجرت کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے، فلسفہ ہجرت اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید نے 31 مرتبہ جو ہے وہ ہجرت کے متعلق جو ہے وہ بیان کیا ہے اور آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ایک جو حکمت ہے ہجرت کے لیے، حبش میں جانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمان جائیں تو کہاں جائیں؟ کفار قریش کہ ظلم و اذیت سے بچنے کے لیے اگر وہ ایران جاتے ہیں, امپراتور روم مخالف تھے, ایران مخالف تھے, اگر روم کی طرف جاتے ہیں روم مخالف ہیں, لہٰذا ایک ہی راستہ بچتا ہے اور وہ ہے حبش. اور ہجرت جو ہے بہت ہی فائدہ مند رہا ہے, اس لیے کہ کفار قریش کے اذیتوں سے بچنے کے علاوہ اسلام کی توسیع اور گسترش اور پھیلنے میں بہت بڑا ہجرت کا ایک کردار رہا ہے. آج جو ہم حجب حبش میں یا افریقہ میں اسلام دیکھتے ہیں, یہ اسی زمانے کا اسلام ہے جناب جعفر طیار کے اس کاروان نے جو ابتدائی اسلام میں وہاں پر خدمات کی ہے اور تبلیغ کی ہے, اس ہجرت سے بہت سے لوگوں کو مسلمان بنایا ہے. اور ہجرت سے اس لیے حبش میں بھیجا گیا کہ اس ہجرت سے لوگ واقف تھے ان راہوں سے حبش کے اور خود حبش کے لوگوں کے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تجارت کے لیے وہاں جاتے تھے, لیکن اگر ایران اور روم بھیجتے تو وہاں کے لوگوں کو نہیں جانتے تھے, لہذا حبش میں اس لیے بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے.
جی ناظرین, تاریخ کا بہت اہم موضوع ہے یہ بھی جس کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے مولانا زین العابدین صاحب قبلہ. ناظرین, بہت اچھے سوالات تھے ماشاءاللہ تاریخ کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھے. آپ ہمیں اجازت دیجئے, مختصر سا یہاں پر وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین محترم, پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس سلسلے میں ہم یہاں پر احکام کے سوالات شروع کر رہے ہیں, اور سب سے پہلا جو احکام کا سوال ہے وہ ہمیں بھیجا ہے حسین مہدوی صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے, اور سوال ان کا بہت اہم ہے. سوال یہ ہے, وہ پوچھ رہے ہیں کہ یعنی ہر مہینے جو خواتین ایک خون دیکھتی ہیں جس کو خون حیض کہتے ہیں, تو اگر کوئی خاتون اس حالت میں ہو تو کیا وہ کسی دوسری خاتون کو غسل میت دے سکتی ہے یا غسل نہیں دے سکتی؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ, آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی, میں اس سلسلے میں عرض کروں, کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کسی عورت پر غسل حیض واجب ہے تو وہ عورت کسی عورت کی میت کو غسل میت دے سکتی ہے. اور میں اس نقطے کی تھوڑی سی توضیح اس طریقے سے بیان کر دوں کہ احکام میت میں طہارت شرط نہیں ہے, یعنی میت کے کام کو انجام دینے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے. اس بنا پر صرف حائضہ عورت ہی نہیں, اگر کوئی مجنب شخص ہے وہ بھی میت کو غسل دے سکتا ہے, اسے کفن دے سکتا ہے, اسے دفن کر سکتا ہے, اس کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے. کیوں پڑھ سکتا ہے؟ اس کا نقطہ یہ ہے, چونکہ میت کے جتنے احکام ہیں ان احکام میں انسان کا پاک و پاکیزہ ہونا شرط نہیں ہے. البتہ مستحب ہے, بہتر ہے کہ ان کاموں کو وہ افراد انجام دیں جو پاک و پاکیزہ ہیں, یا مجنب شخص مثلا نماز میت کا امام بننا چاہتا ہے یا خود نماز میت پڑھنا چاہتا ہے, پڑھ سکتا ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد نماز میت پڑھے. اگر غسل کا وقت نہیں ہے تو حد عقل وہ تیمم کرے, اس کے بعد نماز میت کو انجام دے.
ناظرین, اس سوال کا جواب بھی آپ نے دیکھا, بہت ہی اہم سوال تھا, اور اسی طریقے سے اس کا جواب بھی. اور احکام کے سلسلے کا ایک سوال اور ہم لے رہے ہیں, یہ سوال ہمیں بھیجا ہے سنجیدہ بانو نے اسکائپ کے ذریعے, آپ ہمارے ساتھ رہیں, یہ سوال ہم دیکھیں گے اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ, تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, مل کر یہ جواب اور سوال دیکھیں.
السلام علیکم, میرا سوال یہ ہے کہ روزے سے اس کے منہ سے خون نکل گیا ہے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
جی دیکھیے, روزے کی حالت میں اگر منہ سے خون آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, البتہ بنا بر احتیاط. واجب اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ خون حلق کے نیچے نہ جانے پائے, اس پر واجب ہے, لہذا منہ سے اگر خون بھی آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. روزہ صرف 9 چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو کتابوں میں موجود ہے, مثلا کھانا پینا, جمع کرنا, رسول یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کی نسبت دینا, یا آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں غبار غلیظ کو حلق کے نیچے لے جانا, یا جنابت یا حیض کی حالت میں صبح کرنا, یا آمدن قے کرنا, ان سب چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. یہ 9 چیزیں ہیں. یا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے وہاں پورے سر کے ڈبونے سے پانی میں روزہ باطل نہیں ہوتا ہے, لیکن دوسرے مراجع کے وہاں اگر پورا سر پانی میں آپ نے ڈبو دیا ہے تب بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے, یا استمنا کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے. یہ 9 چیزیں ایسی ہیں جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ 10ویں کوئی چیز نہیں ہے جس سے روزہ باطل ہو, اور امام اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے وہاں صرف 8 چیزیں ہیں جس سے روزہ باطل ہوتا ہے, سر کو ڈبونے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. لہذا اس بات کی دقت کیجئے کہ جتنی چیزیں یہ نو چیزیں ہیں، نو چیزوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں کسی چیز سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا، آپ نے دیکھا کہ بڑی اچھی گفتگو کی اور ہمارے مہمان نے۔ اور دیکھیے، یاد رکھنے کے لیے کچھ چیزوں کے بارے میں ایسا ہوتا ہے کہ جو اصل چیزیں ہوتی ہیں ان کو یاد رکھ لیا جائے، باقی چیزیں جو ہیں وہ اضافی ہوتی ہیں۔ مثلا جیسے روزے ہی کا مسئلہ تھا یا نماز کا مسئلہ ہے، صرف ان چیزوں کو آپ نظر میں رکھیے کہ شریعت نے کن چیزوں کو کہا ہے کہ ان چیزوں سے مثلا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے لیے یعنی مکروہ ہونے کا حکم ہو لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ناظرین، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ آخر تک رہے۔ امید ہے کہ آج بھی آپ کو ہمارے پروگرام سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہوا ہوگا، اور آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگتا ہے اس سلسلے میں آپ ہمیں ضرور لکھیں۔ اور اگر کوئی بھی سوال آپ کا ہو تو ہمارے نمبر جو آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ ہمیں اس نمبر کے ذریعے بھیجئے، انشاءاللہ ان کے جوابات ہم آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ آپ کو یہیں پر خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ۔ اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.